بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرين مسجد، الله تبارك وتعالى نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ پھر عطا فرمایا، جس کے رحمت والے شروع کے 10 دن گزر گئے اور مغفرت کا 10 اس وقت چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ ہمیں ان کو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، نعمتوں کا، عنایتوں کا اور گناہوں کی مغفرت والا ہے. 10 دن شروع کے جو رحمت کے تھے، اس میں اللہ کی رحمت جوش میں تھی. دوسرے 10 دن جو مغفرت والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت والی صفت جوش میں ہے. اور آئندہ جو آخر کے 10 دن آنے والے ہیں، وہ جہنم سے آزادی کے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو، بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اس لیے رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر رات اس قابل ہے کہ اس کو جیسے پہلے رمضان میں ہم عبادت کرتے تھے، ایسے ہی آخری رمضان تک اس کو لے کر جایا جائے. 10 دن گزر جاتے ہیں، تراویح ہم ختم کر لیتے ہیں، قرآن پورا ہو جاتا ہے، پھر ہماری زندگی کے اندر کمی آ جاتی ہے، عبادات میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، مسجد میں آنا جانا کم ہو جاتا ہے، رات کی نفلوں کو پڑھنا اور رات کو جاگنا اللہ کے لیے یہ ہم کم کر دیتے ہیں. جیسے جیسے رمضان ختم کی طرف جاتا ہے، مسلمان اور اس کی زندگی ویسے ویسے عبادات سے دور ہو کر بازاروں کی طرف چل پڑتی ہے. حالانکہ جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے، عبادات کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے کہ نہ جانے آئندہ رمضان ہماری زندگی میں لکھا ہوا ہے یا آئندہ رمضان نہیں لکھا ہوا ہے. اس لیے عبادت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اور مشقت ہونی چاہیے، اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اس کے بندوں کو مصروف رہنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور مسلمان عبادات کو کم کر کے اور دنیا کے کاموں کے اندر زیادہ لگنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ رمضان کی قدر نہیں ہے میرے بھائیو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بندوں کو اپنے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی، اللہ اس ایک رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اسی رمضان میں شب قدر بھی ہے، جس شب میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور بڑی جماعت فرشتوں کی لے کر دنیا کے اندر مصروف رہتے ہیں، ہر جگہ پر جاتے ہیں. اس رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو بندہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، فرشتے اس کے قریب رہنا اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتے ہیں. آج ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ شب قدر وہ 27ویں شب رمضان کی جو ہے وہی شب قدر ہوگی، اور ہم 27ویں شب کو عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. آپ کو شب قدر نہیں ملی، دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، نہیں ملی، تیسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. ہر رات کی عبادت، ہر رات میں اللہ کو منانا، ہر رات میں اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ہر رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، ہر رات میں اللہ کو رضا کرنے والے عمل اور راضی کرنے والے عمل کرنا، یہ ان بندوں کا کام ہے جو بندے اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی ہر رات کو سمجھو کہ یہ شب قدر ہے، رمضان کی ہر رات کو سمجھو کہ یہ مغفرت والی رات ہے، رمضان کی ہر رات کو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے نعمت والی رات ہے. اور آئندہ رات ہم کو ملے یا نہ ملے، کوئی اس کو دنیا کے اندر نہیں بتلا سکتا. تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شب قدر میں آسمان سے فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، جو فرشتے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں. فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس رات کے اندر کیا معاملہ فرمایا، ذرا ہم کو بتلائیے. تو جبریل کہتے ہیں کہ جو لوگ عبادات میں مصروف تھے، اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ تعالی اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا اور قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا. جو بندے اس رات میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں اور جنہوں نے عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارا ہے، اس لیے میرے بھائیوں جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر بندے کی شب قدر میں مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چند وہ انسان ہیں جن کی اللہ تعالی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. جبریل نے کہا کون ہیں وہ؟ ان میں سے پہلا وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پر مسلمان نوجوان اور مسلمانوں کے محلوں میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں اور خاص طور پر جوانوں کے درمیان یہ چیز عام ہو گئی کہ وہ نشے کی لت کے اندر پڑ گئے ہیں، وہ نشے کی طرف چلے گئے ہیں. جس کو اللہ نے حرام کہا، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ اور ماں ہے، اس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان آج نشے کو اس طریقے پر کر رہا ہے کہ اس کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. اے میرے بھائیوں سن لو، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، لیکن شرابی کی اس میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی آزادی عطا فرماتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے کی اس میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. اللہ تعالی شب قدر میں اپنے لاکھوں بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھو نشہ کرنے والے کی اس میں بھی مغفرت اللہ تعالی نہیں فرماتے ہیں. اس لیے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور جو اس خبیث کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اس میں تباہ کر لیا ہے، انہیں چاہیے کہ اس سے واپس آئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر انسان سچے دل سے اللہ کے پاس توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو پہلا وہ انسان جو نشہ کرتا ہے، اللہ اس رمضان میں اس کی مغفرت نہیں، نہ شب قدر میں مغفرت، نہ آخری رات میں مغفرت، نہ افطار کے وقت مغفرت، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، ماں باپ کو دکھ پہنچا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کتنی ہی عبادت کر لے، روزے رکھ لے، رات بھر جاگتا رہے، یاد رکھے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. جب اللہ ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، جب اللہ ناراض ہیں کوئی رحمت کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے. اللہ کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے. اے میرے بھائیو، اس رمضان کے مقدس مہینے میں وہ انسان بدبخت ہے جس کو رمضان ملا ہے اور وہ اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا، اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کروا سکا. کون ہے وہ انسان جس کو ماں ملی، جس کو باپ ملا اور اس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی، ان کو تکلیف دی؟ اور آج کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کو روپیہ اور پیسہ اور دولت اللہ نے دے دی، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کے بجائے وہ اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر اپنی زندگی کو گزارو. ارے بابا، وہ تو تمہاری جنت ہے، وہ تو تمہیں جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی، تیری ماں کے قدموں میں جنت رکھی، تیرے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، تو جنت کو اپنے خود ٹھوکر مار رہا ہے، تو بتا اللہ کی جنت کے اندر کیسے جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کے کہنے پر زندگی گزارو. اگر کسی نے غلطی کی ہے معافی مانگ لو. اللہ نے ماں اور باپ کا دل اتنا بڑا دل بنایا ہے، ایک مرتبہ بیٹا جا کر کہے گا ماں معاف کر دے، 100 مرتبہ تیری ماں تجھ کو معاف کرے گی. آج دنیا کے پاس جاتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ تکلیف وہ تکلیف، فلاں عالم کے پاس، فلاں مزار پر، فلاں پیر کے پاس، فلاں اس کے پاس کہ دعا کر دو. ارے بابا، کبھی اپنی ماں کے پاس جا، اپنی ماں سے کہے کہ میرے لیے دعا کر. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کو عرش الہی تک پہنچنے سے کوئی طاقت روک نہیں پاتی ہے، وہ سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں عرش پر پہنچتی ہے، اور ایسے ہی ماں باپ کی بد دعا اگر وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں تو وہ عرش پر پہنچتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، نہیں تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں مغفرت نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا جبریل نے کہ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہ اس کوشش میں اور اس پلان میں رہتا ہے کہ فلا آدمی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، اس کو کیسے دکھ پہنچایا جائے، اس کو کیسے پیچھے دھکیلا جائے. جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھے، اللہ تعالی رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اور چوتھا، جبریل امین نے فرمایا کہ وہ انسان جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، جو لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بات بات پر جھگڑتا ہے، اور لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بولنا چالنا آنا جانا،
بیاہ شادی مرنا جینا سب تعلق ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالی رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اور فرمایا پانچواں وہ انسان جو تکبر کرتا ہے, جو بڑائی کرتا ہے, جو اپنے دل کے اندر بڑائی رکھتا ہے, اللہ تعالی رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو, اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو, وہ آدمی لعنت کا مستحق ہے کہ جس کو رمضان ملا اور وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت کے فیصلے نہ کروا سکا, مغفرت نہ کروا سکا, گناہوں کو نہ بخشوا سکا. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ لعنت ہے اس انسان پر, اللہ کی لعنت ہے, رسول اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, صحابہ کی لعنت ہے اس انسان پر جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. کون ہے وہ انسان جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا, بغیر کسی سبب کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. صرف دو لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک وہ آدمی جو مریض ہے, جو بیمار ہے, جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزہ مت رکھو, اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے لیکن جب طبیعت ٹھیک ہو جائے ایام معدودات دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے, اس کو اجازت ہے. اور دوسرے اس انسان کو جو مسافر ہے, جو سفر کر رہا ہے, اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جب سفر کی حالت میں ہے تو روزے کو چھوڑ دے اور دوسرے وقت میں اس کی قضا کر لے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کام پر جانے والے, نوکری پر جانے والے, دکانوں پر کام کرنے والے آج بڑی آسانی کے ساتھ روزے کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. جس نے جان پوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا, اے لوگوں ذہن کے اندر بٹھا لو 60 روزے لگاتار اگر رکھتے ہو ایک روزے کا کفارہ ہوگا جو تم نے جان پوچھ کر چھوڑا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالی معاف فرمائے اس کے گناہ کو یا نہ معاف فرمائے وہ اللہ کے اوپر ہے. اس لیے رمضان میں چوکسی برتو. اسی لیے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس روزے کے اندر لڑائی نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, دغا نہیں دیتا, بزنس کرنے میں دھوکا نہیں دیتا, ایمانداری کے ساتھ دن میں اپنے کام کو کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے وقت کو روزے میں گزارتا ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسرا فرمایا من قام رمضان, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, رمضان کی راتوں کو جاگ کر گزارا. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ بزنس کر رہا ہے دکان پر بیٹھ کر, جاگنے کا مطلب نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہاں پر اپنا وقت گزار رہا ہے, جاگنے کا مطلب نہیں کہ موٹر سائیکلوں پر پھر کر پورے شہر کے اندر وقت کو گزار رہا ہے. جاگنے کا مطلب ہے تراویح پڑھتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, کھڑا رہ کر زیادہ وقت رات کا اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنا وقت کو گزارتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس رمضان کی قدر کرو, جو دن باقی رہ گئے ان کو غنیمت سمجھو اور اس میں اپنے لیے مغفرت اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو کرا لو. اگر کرا لیا ہم کامیاب ہیں, نہیں کرا سکے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعنت ہے تمہارے اوپر کہ تم کو رمضان ملا اور تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. میرے بھائیوں, آج کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشکل اگر کوئی کام ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے. آج سارے ملک کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمان کو ایمان کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان سے اس کے ایمان کو لے لیا جائے, اس کے دھرم کو چھین لیا جائے. کہیں مسجد پر حملہ, کہیں مدرسوں پر حملہ, کہیں عبادت گاہوں پر حملہ, کہیں مسلمان کو مار کر اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ قوم مایوس ہو جائے اور مایوس ہو کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائے. اے میرے نوجوانوں, اے میرے مسلمانوں, جب ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں, ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام کی جب زندگی اٹھا کر پڑھتے ہیں, کافروں نے, بت کے پوجنے والوں نے, اور ان کے زمانے کے اندر جو اللہ کے نافرمان تھے, ان نافرمانوں نے ابراہیم کو بھی اسی طریقے سے تکلیف دی تھی. ابراہیم کو بھی مارا گیا, پیٹا گیا, ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا, گھر سے نکال دیا گیا, شہر بدر کر دیا گیا. یہ اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, جو اللہ کے دوست تھے, جو اللہ کے دنیا کے اندر سب سے برگزیدہ پیغمبروں میں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام, جن کی ذریت میں اللہ تعالی نے 4000 کے قریب انبیاء علیہ الصلات والسلام کو پیدا کیا, وہ اللہ کا جلیل القدر صحابی کافروں کے مقابلے میں, مشرکوں کے مقابلے میں, بت پرستوں کے مقابلے میں پریشان کیا جا رہا ہے, تکلیف دی جا رہی ہے. ہوتے ہوتے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا, آپ کو کون سی تکلیف نہیں دی گئی, آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا, مارا گیا, پتھر برسائے گئے, آپ کو شہید کرنے کے در پر ہوئے, احد کے اندر آپ زخمی ہوئے, اور پورے مدینے میں یہ کہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, اللہ کے نبی بے ہوش ہوئے, اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی, بلال کو تکلیف دی گئی, سمیہ کو قتل کیا گیا, یاسر کو پیر سے کھوٹیوں سے اور کیلوں سے باندھ کر یاسر کو پیر سے لگا دیا گیا. یہ تکلیف ہے, یہ اللہ تعالی اللہ والوں کا دنیا کے اندر آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. اے میرے ایمان والے بھائیوں, گھبرانا نہیں. اے میرے ایمان والے بھائیوں, مایوس نہیں ہونا. یہ دنیا کے اندر کفر اور شرک اور اسلام کا مقابلہ آج سے نہیں, زمانے سے چلا آ رہا ہے, لیکن اللہ نے ہمیشہ ایمان کو اور اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے. اگرچہ مسلمان کمزور نظر آتا ہے, بے سر و سامانی کے عالم میں نظر آتا ہے, کوئی طاقت اس کے پاس نہیں دکھتی, لیکن ایمان ہے, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, ایمان ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ایمان ہے. کافروں کے مقابلے میں اگر آج ان کو طاقت ملی ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. وہ اللہ کل بھی طاقتور تھے, آج بھی طاقتور ہیں, آگے بھی طاقتور رہیں گے. اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے, وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی دنیا کے اندر اللہ کے لیے گزرتی ہے, یا دنیا کے اندر ہماری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری. اے لوگو, اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے باپ, تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارے بھائی, تمہارے رشتہ دار, تمہارا بزنس, تمہارے مکانات, تمہاری تجارت, تمہارا مال اگر تم کو اللہ سے روکتا ہے, اللہ کے نبی سے روکتا ہے, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے روکتا ہے, تم دنیا کے اندر لگے ہو اور دنیا کی محبتوں میں, چاہے اولاد کی محبت, ماں باپ کی محبت, بھائی بہنوں کی محبت, مال کی محبت, گھر کی محبت, محبت, دنیا کی یہ محبت اگر تم کو اللہ سے دور کر دیتی ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے دور کرتی ہے, اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے سے دور کرتی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ دنیا کی چیزیں اگر تم کو روکتی ہیں تو پھر تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک کہ اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے. اللہ یہ فرما رہا ہے, یہ ماں باپ, یہ بھائی بہن, یہ رشتے داریاں, یہ تجارت, یہ مال, یہ مکان, یہ گھر تمہیں اللہ کی محبت سے دور نہ کر دے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا, اپنے نفس کو روک لیا, وہ جنت کے اندر چلا گیا. لیکن آج ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں حلال و حرام کو کچھ نہیں دیکھتے. آپ غور کیجئے, ہمارے ہاتھ میں آج موبائل ہے, ایم آئی پر لیا ہوا ہے, ہمارے گھر میں فریج ہے, ایم آئی پر لیا ہوا ہے, ہمارے گھر کے ایئر کنڈیشن لگا ہے ایم آئی پر, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم سود پر لے رہے ہیں, یہ سود پر ہم چیزیں خرید رہے ہیں, یہ سود کی چیزیں لے کر ہم اپنے گھر کے اندر استعمال کر رہے ہیں. ہمارا سونا سود پر, ہمارا اٹھنا سود پر, ہمارے استعمال کی چیزیں سود پر, جس سود کو اللہ نے حرام کیا ہے, آج مسلمان ایم آئی کے چکر میں ان چیزوں کو مختصر مختصر اپنے فائدے کے لیے اور دل کی خواہش کے لیے اور نفس کی خواہش کے لیے. میرے بھائیوں, ہم ایسی کے بغیر بھی اگر اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں, دنیا زندگی گزار رہی ہے. ہم وہ چیزیں جو فریج ہے اور گھر کی چیزیں جو ہم سود پر لے کر آ رہے ہیں, ہم اس کے بغیر بھی اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اور دنیا گزار رہی ہے. لیکن ہماری خواہش ہے, ہمارا نفس ہے, ہمارا شیطان ہے جو ہم کو ہر خواہش کو پورا کرنے کی طرف لے کر چلتا ہے, وہ حلال سے ہو, وہ حرام سے ہو, وہ سود سے ہو, وہ کس طریقے پر ہو, لیکن ہم کو اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے. اے میرے بھائیوں, ہم اپنے گھروں کے اندر سود کو اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لے کر آ گئے کہ اب ہمیں اس سے باہر نکلنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. مسلمانوں, سوچو کیا ضرورت ہے سود پر سامان لے کر آنے کی؟ کیا اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی؟ کیا ضرورت ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سودی نظام کو ہاتھ میں لینے کی؟ کیا اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی؟ ہمیں سوچنا ہے, اور سوچنے کے بعد اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو اس سودی نظام سے جو دنیا کے اندر لاگو کر دیا گیا اور مسلمان اس کی چپیٹ کے اندر آ رہا ہے, جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک ہمیں اس سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اگر ہم نے خواہشات کو کچل دیا اور دنیا کی ان خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات کی طرف ہم متوجہ ہو گئے, اور ہم نے اللہ کو اور رسول اللہ کو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو ہم نے آگے بڑھایا اور دنیا کی خواہشات کو پیچھے کر دیا, تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. اس لیے میرے عزیزوں, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. میں ہر مرتبہ اس بات کو کہتا ہوں, آپ اسکول اور کالج بھیج کر اپنے بچوں کو اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہو, وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سکھلایا جا رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مسلمان پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر ہمارے بچے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیجئے, دین سکھلائیے, دین کو پکڑ کر رکھیے, دین کا بیج ان کے دلوں کے اندر ڈالیے، ان کو قرآن، ان کو مسائل، ان کو رسول اللہ کی حدیثیں بچپن سے پڑھائیے۔ کسی گھر کے اندر جاتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو، بہت فخر سے بتلاتا ہے پانچویں کلاس، چوتھی کلاس، دوسری کلاس، بیٹا قرآن کریم، کہ ابھی تو قرآن کریم ہم نے نہیں پڑھا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کی کتاب ہے، وہ ہدایت کے لیے ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے، وہ ہدایت کے لیے ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر دنیا میں لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور دین کو پکڑ کر پھر دنیا میں آگے بڑھو گے تو دین کی بھی حفاظت ہوگی اور دنیا کی رہنمائی بھی ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر دین سکھلاؤ، دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ٹیوشن کے لیے 5,000 اور 10,000 روپیہ دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن کسی مولانا صاحب کو 2,000 اور 3,000 روپیہ دے کر ہمیں ٹیوشن ان سے پڑھوانا ہمیں بھاری پڑتا ہے۔ ہم وہاں یہ سوچتے ہیں کون 500 روپے میں مل جائے، کون بغیر پیسے کے مل جائے، کون 100 روپے میں مل جائے، کون 1,000 روپے میں مل جائے۔ میرے بھائیو، جب ہم نے دین کی اتنی ناقدری کی ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے پر رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس لیے دین کی قدر کو پہچانو، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ جس تعلیم سے تمہارے بچوں کا دین اور دھرم جاتا رہے اس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت ہے اس تعلیم پر جس تعلیم سے دین اور دھرم جائے۔ دین کے ساتھ رہو۔ اللہ نے مذہب عطا فرمایا، دین عطا فرمایا، رسول اللہ کا امت بنا کر، امتی بنا کر دنیا کے اندر رکھا۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے فخر کی اور کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، ہم رمضان کے میں آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارا ٹرسٹ ہے جو کام کر رہا ہے پچھلے 25 سالوں سے ان علاقوں کے اندر جہاں مسلمان غریب ہیں، خاص طور پر بہار، جھارکھنڈ، بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں جہاں پر عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، جہاں پر ہندو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہاں پر پچھلے 25 سال سے الحمدللہ فریڈم فائٹر مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے واسطے سے ہم لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے تقریباً 14,000 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں جو ٹرسٹ کی ذمہ داری میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم نے مکاتب بنائے، ہم نے پرائمری بنائی، ہم نے مدرسے بنائے، ہم نے اسکول بنائے، ہم نے انٹر کالج بنائے، ہم نے مڈل اسکول بنائے، اور ہم نے پرائمری اسکول بنائے ہیں۔ الحمدللہ 100+ ادارے ہیں جن اداروں کے اندر 14,000 کے قریب بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پر عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں، وہاں پر ہندو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان مسلمان جو غریب ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ان کے درمیان میں اسی طریقے پر جو ان مسلمانوں کی ضرورت ہے، جس بیوہ کے پاس گھر نہیں ہے ہم گھر بنا کر دیتے ہیں، ایک بیوہ کے گھر پر 3.5 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، ان کے پاس سردیوں میں اوڑھنے کے لیے نہیں ہے ہم کمبل مہیا کراتے ہیں، ایک کمبل 600 روپے خرچ آتا ہے۔ وہاں پر پانی نہیں ہے، ہم نے اب تک 2400 کے اوپر پانی کا نظام ان جگہوں کے اوپر کیا ہے۔ وہاں پر گورنمنٹ پانی کا نظام بناتی ہے، لیکن جہاں پر ہندوؤں کی آبادی ہے اس طرف گورنمنٹ نل لگا دیتی ہے، اور ان جگہوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک گھر مسلمان کا پانی لینے کے لیے کہیں 10 روپیہ مہینہ دیتا ہے، کہیں 20 روپیہ مہینہ دیتا ہے، کہیں 30 روپیہ مہینہ دیتا ہے، تب ان کو اس نل سے پانی بھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہاں پر ٹرسٹ نے پانی کا نظام بنایا، ایک پانی کے اوپر 60,000 روپیہ خرچ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان جنگلوں کے اندر، ان دیہاتوں میں ان ٹرائبلز کے درمیان کام کرنا آسان نہیں، وہاں مسجدیں نہیں تھیں۔ اب تک 114 مسجدیں الحمدللہ آپ حضرات کی دعا سے ترس ان لوگوں کے درمیان میں بنا کر دے چکا ہے۔ ان 114 بڑی مسجد جہاں بڑی آبادی ہے 15 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، اور جو چھوٹی مسجد بناتے ہیں اس پر 7 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے لوگوں کو، بیواؤں کو اور یتیموں کو، میرے بھائیوں ہم لوگ رمضان کٹ ان کو دیتے ہیں تاکہ رمضان میں وہ بیوائیں افطار اور سحر کو آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اس پر 3500 روپیہ ایک کے اوپر خرچ آتا ہے۔ ہزاروں بیوائیں ہیں جن کو ٹرسٹ کی جانب سے مہینہ وظیفہ دیا جاتا ہے، کسی کو 1500 روپیہ، کسی کو 2000 روپیہ، کسی کو 2500 روپیہ، 3500 روپیہ مہینے تک بیوہ کو، جیسے اس کے بچے ہیں اس اعتبار سے ان کو ہم لوگ مہینہ وظیفہ دیتے ہیں۔ اس طریقے پر مختلف کام ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، بیمار ہیں، جو ان کی ضرورت ہے ان ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال ٹرسٹ کا پورا خرچ 5,02,68,000 روپیہ ٹرسٹ نے اپنے تمام کاموں کے اوپر خرچ کیا ہے، جس میں 3500 وہ بچے ہیں جو بورڈنگ کے اندر رہتے ہیں، جن کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا نظام ٹرسٹ کی جانب سے 1,97,00,000 روپیہ بچوں کے کھانے کے اوپر خرچ آیا، اور 332 کے قریب وہ افراد ہیں جو ٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں۔ 1,92,00,000 روپیہ ٹرسٹ نے ان لوگوں کی تنخواہوں کو دیا ہے۔ اس طریقے پر ٹوٹل 5,02,68,000 روپیہ ٹرسٹ کا اس وقت خرچ ہوا ہے۔ ہم آپ حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی زکات اور اپنے صدقات سے آپ ٹرسٹ کی مدد کیجئے، اس لیے کہ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ان کے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ آپ آئیے میرے ساتھ، چلیے میرے ساتھ، دیکھیے میرے ساتھ کہ پوری پوری بستیاں قادیانی ہو گئیں، پوری پوری بستیاں عیسائی ہو گئیں، ان کے درمیان میں کام کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے زکات سے، صدقات سے للہ آپ ٹرسٹ کی مدد کریں گے تو آپ کا یہ پیسہ ان چیزوں میں خرچ ہوگا جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا 1 روپیہ خرچ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قبول فرمائیں گے، ایمان کی حفاظت کے لیے خرچ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو ابھی اس وقت نماز کے بعد ہمارا چندہ اس وقت نہیں ہے، تراویح کے بعد ہمارے ٹرسٹ کا چندہ ہوگا۔ جو حضرات ٹرسٹ کو دینا چاہتے ہیں وہ تراویح کے بعد ٹرسٹ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر اس وقت کوئی آدمی دینا چاہے تو وہ امام صاحب کے آفس میں آ کر، میں وہاں کچھ دیر بیٹھوں گا، وہاں نقد بھی دے سکتے ہیں اور اسکین کر کے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جن حضرات کا اعلان ہے آپ ان کی مدد کیجئے، اس لیے کہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی امت کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ٹرسٹ کا جو اعلان ہے وہ عشاء کے بعد کا ہے، تو آپ حضرات تراویح کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹرسٹ کی مدد کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائیں گے۔ دنیا کے حالات آپ جانتے ہیں، وقف ترمیمی بل حکومت لے کر آئی ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کی مسجدوں کو کیسے لیا جائے، مدرسوں کو کیسے لیا جائے، عبادت گاہوں کو کیسے لیا جائے، آپ کی زمینوں کو کیسے ہتھیایا جائے، آپ کے جو عیدگاہیں ہیں اور کربلائیں ہیں اور امام باڑے ہیں ان کو کیسے لیا جائے، آپ کے مدارات ہیں ان کو کیسے لے لیا جائے، ہتھیا لیا جائے تاکہ مسلمان کی کمر کو توڑ دیا جائے اور مسلمان کو اپاہج بنا دیا جائے۔ جو چاہے وہ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر فیصلے لیتے ہیں، کہیں یو سی سی لے کر آئے ہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرو، رسول اللہ کے کہنے پر عمل نہ کرو، جو ہم تم کو قانون بنا کر دیں اس قانون پر عمل کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں اور مسلمان کو یہ کہنا چاہیے. جو قانون قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا اس قانون کو ہم اپنے پاؤں سے اور اپنے جوتے سے ٹھوکر مارتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا قانون نہیں چاہیے جس قانون سے ہماری مذہبی آزادی ختم کی جائے اور قرآن و حدیث سے ہمیں دور کیا جائے. ہم کسی ایسے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وقف ترمیمی بل یہ کوئی ترمیمی بل نہیں ہے, یہ صرف مدرسوں کو اور مسجدوں کو اور اس کی زمین و جائیداد کو لینے کے لیے ہے. آپ کے اکابر آپ کے بڑے اس سلسلے کے اندر میدان میں ہیں, مسلم پرسنل لا بھی میدان میں ہے, جمعیت علماء بھی میدان میں ہے اور جگہ جگہ دوسری تنظیمیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے پر اس کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ حضرات کو تیار رہنا ہے, جیسے ہی جس جگہ سے ضرورت پڑے آواز آئے کہ اس کے خلاف آپ کو باہر نکلنا ہے, ہر طریقے پر آپ اپنی قربانی اسلام کے لیے دین کے لیے حفاظت کے لیے اللہ کے لیے قرآن کے لیے شریعت کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر آج تھوڑی سی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں. یہ اسلام پھوکوں سے بجھنے کے لیے نہیں آیا, یہ صبح قیامت تک آیا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اس کو پورا فرمائیں گے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی خراب گزرتا رہے. یہ ایمان کل بھی تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا. کوئی اسلام کو ختم نہیں کر سکتا. شداد مر گیا, نمرود مر گیا, حامان مر گیا اور ابو جہل ابو لہب شیبہ عتبہ سب دنیا سے چلے گئے. اسلام تب بھی تھا آج بھی ہے. آج جو بیٹھے ہوئے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں یہ بھی مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, دنیا سے نام مٹ جائے گا ان کا. اللہ کا دین کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا. ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں پھر آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ تراویح کے بعد ٹرسٹ کا تعاون آپ ضرور کریں گے اور ابھی بھی نماز کے بعد امام صاحب کے کمرے میں آ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.